जनाब एदी साहब थे और हमें हुमा बकाई ज्वाइन करेंगी। शायद नकवी एक्टर हैं वो हमारे साथ होंगे। जनाब ताज हैदर फार्मर और सैनेटर और लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो हमारे साथ मौजूद होंगे। और जलालुद्दीन साहब क्रिकेटर हैं, चूंकि हमने बात की कि मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के नुक्ता नज़र और उनके तासरात हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गुले फरखंदा से, फार्मर मेंबर पार्लियामेंट। गुले फरखंदा आप न्यूयॉर्क में इस वक्त बेस्ड हैं, आपका बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ईदी साहब के इंतकाल की खबर, आपके फौरी तासरात क्या थे, कितना बड़ा नुकसान आप ये ख्याल करती हैं पाकिस्तान के लिए या पूरी इंसानियत के लिए उनके इंतकाल को?
जी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस ने असल में आपकी बहुत मशहूर हूँ कि आपने मुझे ईदी साहब जैसी अजीम शख्सियत की वफात पर अपने जज्बात के इजहार का मौका फराहम किया। मैं समझती हूँ कि पूरे न्यूयॉर्क मुझ समेत पूरे यूएसए समेत हर शख्स की आँखें थी वो बिल्कुल ये अखबार हैं ईदी साहब की वफात पर। मैं समझती हूँ कि ये एक वाकई में एक बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन हम इस नुकसान को बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि ईदी साहब का जो वर्क था वो तकरीबन 60 सालों से ज़्यादा उनकी खदमत थी दुखी इंसानियत के लिए। बिला रंगो नस्ल मजहब बालातर होकर वो खिदमत कर रहे थे और आप जानते हैं कि जैसे वो खुद जानते थे दुनिया में कि वो मुसाफिर के तौर पर आए हैं। उन्होंने अपने वफात से 25 साल पहले ही उन्होंने अपनी कब्र तैयार करा ली थी, जिससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो दुनिया में अपने आप को मुसाफिर समझते थे और उन्हें पता था कि एक दिन उन्हें यहाँ से जाना है। उन्होंने अपनी औलाद के लिए और कोई ऐसी जागीर वगैरह उन्होंने नहीं बनाई और उन्होंने अपनी तमाम जिंदगी जो है अक्वामे आलम में बसने वालों की खिदमत के लिए
सर्व की है। गुले फरखंदा, आप न्यूयॉर्क में हैं, आप खास तौर पे जो इन दिनों में इन अशरों में जो चैलेंजेस ओवरसीज कम्युनिटी को, स्पेशली वो अगर मुस्लिम कम्युनिटी है या फिर वो पाकिस्तानी कम्युनिटी हैं जो अपनी आइडेंटिटी के एतबार से रही हैं, वो बड़े मुश्किल हैं और तकलीफ दे हैं कई हवालों से, तो इन हालात में ईदी साहब जैसी पर्सनैलिटी, उनका मौजूद होना और एक बैन अल-अक़वामी मंजरनामे के ऊपर उनके तशख़्स का होना पाकिस्तानियों के लिए कितना सूदिंग था। और आज भी जब वो उनके इंतकाल की खबरें और उनको दुनिया की क़यादतें और रहनुमा याद कर रही हैं, तो क्या इम्प्रेशन या क्या आइडेंटिटी वो दे रही हैं हमारे जैसे इमिग्रेंट्स को जो मुख्तलिफ दुनिया के इलाकों में जगहों पर मौजूद हैं?
जी, मेरा ख्याल में मैं ये समझती हूँ कि हर पाकिस्तानी शख्स के अंदर एक इंसानियत है। जब भी हर शख्स की आंखें उस इंसान अजीम इंसान की वफात पर अश्कबार हुई हैं और हमारा ये पूरी जो दुनिया में जहाँ पे भी पाकिस्तानी बसते हैं वो इस अज़्म को लेके, ईदी साहब के अज़्म को लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। और चूँकि पाकिस्तानियों की नेचर में इंसानियत मत करना लिखा है, तो मैं समझती हूँ कि उनके जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे और जितनी भी शमें रोशन की जा रही हैं उसका मकसद यही होगा कि उनके मिशन को हम।
लेकिन गुले फरखंदा, उनके मिशन के अलावा मेरा जो ये सवाल था इसका खास तौर पर जाविया ये था कि जब हम अपने आप को रिलेट करेंगे एज पाकिस्तानी और ईदी साहब जैसी शख्सियत के साथ, तो एक तासुर दुनिया के सामने बनेगा अमन का, मोहब्बत का और इंसानियत का, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो लेबलिंग है वो बहुत कोई मुख्तलिफ चेहरा सामने रखती है, खास तौर पे न्यूज़ की हद तक या वो लोग जो ज्यादा वाकिफ नहीं है उसके साथ, तो इस रेफरेंस में कुछ कहिएगा।
जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जब पूरी दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी बसते हैं वो इस गम में शरीक हैं, उनका मकसद यही है कि उनके जज्बात का इजहार यही है कि अंदर से वो बहुत इंसानियत रखते हैं। उन्हें मीडिया में गलत तरीके से पेश किया जाता है, अगर वो इंसानियत ना रखते तो आज ईदी साहब की वफात पर इतने अजीम इस्तेमाल ना होते, इतना ज्यादा उनको अच्छे अल्फाजों से ना याद किया जा रहा होता। लेकिन अजीम ईदी साहब की जो खिदमात है, तो मैं ये समझती हूँ कि हर स्टेट में, यूएसए में रहने वाली हर स्टेट हर फर्द जानता है कि वो कितने अजीम थे और वो मैं समझती हूँ कि यूएसए में रहने वाले लोग एडी साहब के ऊपर प्रोग्राम्स करेंगे, इससे इजहार होगा पाकिस्तानियों की नेचर का, पाकिस्तानी की इंसानियत से मोहब्बत का।
हम तो गहे गहे उनको जहमत देते रहे, खासतौर पे जब भी कोई बड़ा क्राइसिस हुआ जिसमें उनकी फाउंडेशन और वो बसाते खुद मौजूद रहे, तो वो हमारे प्रोग्रामों में भी शिरकत करते रहे। तो यकीनन न सिर्फ ये अमरीका में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी की पर्सनैलिटी और तशखस की बात कर रहा था, बल्कि तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी, भले वो लंदन में हैं, कैनेडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया या दुनिया के किसी खत्े में भी हैं, तो उनके लिए ये बहुत खूबसूरत एक नुमाइंदा चेहरा था पाकिस्तान का, जिसके साथ वो अपने आप को एसोसिएट कर सकते थे। गुले फरखंदा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने न्यूयॉर्क से हमें ज्वाइन किया, आप हमारे साथ मौजूद रहीं। कराची से शहजाद हुसैन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, हमारे नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं। शहजाद, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने दिन भर क्या मनाजिर मुलाहजा किए, जिस एज़ाज़ के साथ, जिस तकरीम के साथ और जिस कौमी एजाज के साथ उनकी तदफीन हुई, फौजी क्यादत, सियासी क्यादत वहाँ पे उनका मौजूद होना कितना बड़ा ऑनर है इदी साहब के लिए भी और बाहसियत कौम भी, कि वो अपने ऐसे किरदार को किस इज्जत अफजाई के साथ अलविदा कहते हैं। आपने क्या मुलाहजा किया, क्या मुशाहदा रहा आपका सारा दिन?
मेरी आज बहुत से लोगों से बात हुई और जी, मीडिया पर, जो लोकल मीडिया पर भी बहुत सारे लोगों की बात सुनी। कराची में आमतौर पर शिकवा और शिकायत होती है कि ये गलत हो गया, वो बुरा हो गया, लेकिन आज ऐसा लगा कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इज्जत के साथ, जो उनका हक था और कराची का और पाकिस्तान का कौम का फर्ज था कि उनको इस तरह से रुख्सत करते, जिस तरह आपने कहा, पूरे कौमी एजाज के साथ नेशनल स्टेडियम कराची में नमाज जनाजा में बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे लोग मजीद आना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी वजूहत की बिना पे वो नहीं आते थे। ठीक नमाज जनाजा जोहर के वक्त, लेकिन 11-12 बजे तक का टाइम था पुलिस की तरफ से, जो अनाउंस कर दिया गया था कि जो आ जाए ठीक है उसके बाद दरवाजे बंद हो जाएंगे। सिक्योरिटी थी, चेकिंग थी, सारा इंतजाम फौज के हाथ में था, बड़े डिसिप्लिन तरीके से, और जिस तरह से उनकी मैयत को लाया गया और तोपों की सलामी और उसके बाद जो उनको दस्तों ने सलामी दी और फूलों की चादर फाते खानी, तो एक जिस तरह आपने अभी सारी बातें की वो सब वहां पर नजर आ रहा था कि हर दिन में उनके लिए कितनी इज्जत थी और वो उसी तरह से उनको उनकी आखिरी रसूमात जो है उसमें उनको रुख्सत किया गया।
बहुत शुक्रिया शहजाद, आपने कराची से अपडेट किया और अपने जो मनाजिर वहाँ पे देखी उसको आपने बयान किया है। हमारे साथ हैं इस वक्त हुमा बकाई साहिबा, प्रोफेसर, इंटेलेक्चुअल, बजाते खुद एंकर और मुख्तलिफ पॉलिटिकल शोज़ में आप उन्हें होस्ट करते हुए और हमारे प्रोग्राम्स में एनालिसिस देते हुए देखते और सुनते हैं। हुमा बकाई साहिबा, मैं आपकी ट्वीट्स भी फॉलो कर रहा था ईदी साहब के ऊपर, आपसे जानना चाहूँगा कि आपके तासरात क्या हैं, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, इतनी बड़ी शख्सियत, उनका चले जाना दुनिया से, लेकिन एक बहुत अजीम, कहना चाहिए कि लेगेसी और एक बहुत अजीम वर्षा वो छोड़ के गए हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए, आप क्या कहेंगी?
और जो उम्र थी उनकी, जाहिर उसमें कोई बहुत इंक्लूसिव ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटी थी नहीं थी, बाहर जाने से उन्होंने खुद इनकार किया था, तो मेरे ख्याल से इंसान जो इस फॉर्म की थी उसके लिए तैयार थी। ये आपने जरूर सही कहा कि बिल्कुल, मतलब मुझे इसलिए नहीं लगता कि पाकिस्तान में या कराची में कम अज कम कोई भी ऐसा शख्स होगा जिसकी जिंदगी को एडी साहब ने छुआ ना हो, टच ना किया हो। मतलब जब आप सड़क पर से एडी की एम्बुलेंस गुजरते हुए देखते हैं तो आप खैर की दुआ करते हैं, या मैं पता नहीं कहाँ क्या हुआ है, उसके साथ साथ अपनी सेफ्टी के लिए एम्बुलेंसेज ना होती, जहाँ भी कोई जख्मी को है उनको उठाने वाला भी कोई ना होता, तो ये जो है वो कराची का खासा है, कराची का एक हिस्सा है, कराची की सैनिटी है, इस बात की वो अक्काशी करता है। तो एक साथ सब चले गए, लेकिन इनकी सब कुछ बहुत जबरदस्त बातें हमारे बीच छोड़ गए। एक तो ये कि जब पाकिस्तान जो है वो इस कदर बटा हुआ है फिरकों में और इंसानियत और दीन भी, मजहब भी हमें नहीं जोड़ पा रहा, ऐसे वक्त में वो शख्स इस चीज को बिल्कुल रिजेक्ट करता था। कैसा था, मेरी जो एम्बुलेंस है वो तुम लोगों की ज्यादा मुसलमान है, क्योंकि वो हिंदुओं को भी उठाती है, को भी उठाती है। तो मेरे ख्याल में ये जो उनका एक जुमला था वो मेरे जहन से कभी महज नहीं होगा, वो तालीम याफ्ता नहीं थे।
और ये चीज हुमा कितना कितना बड़ा एक तरह से दर्स है या काबिल तकलीद है कि इतने बड़े काम के लिए आपका आर्टिकुलेट होना,
उन्होंने बहुत सही सबक सीखा था।
जी हाँ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذاتی طور پہ جو بڑی انسپریشن ان سے ملتی ہے کہ انتہائی کم تعلیم کے باوجود جس ڈٹرمنیشن کے ساتھ اگر مقصد کے لیے انسان کھڑا ہو جائے, یہ میسج ملتا ہے ان کی لائف سے, تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے اور وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے. کتنی مشکلات آئی ہوں گی لیکن ان کی پرواہ نہیں کیجیے.
ہاں, بات مجھے بہت فیسنیٹ کرتی ہے اس بات سے کہ
جی ہاں,
پوری دنیا میں ان کی پریزنس تھی, جانے کا جتنا نام پاکستان میں تو یہ بھی آلموسٹ ہیڈ اے سٹیٹس آف اے لیونگ سینٹ, لیکن اس کے باوجود جب تک ان کی قسمت نے ان کا ساتھ دیا, وہ آپ کو سڑک پر ایک عام آدمی سے گرے ہوئے نظر آتے تھے.
بالکل,
آپ کو بعض دفعہ وہ ایمبولینس پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے, لوگ ان کو رک رک کے
سلام. اور اگر دیکھیں جو کرنٹلی این جی اوز کا کلچر ہے اس کے اندر, اگر کوئی چیف ایگزیکٹو اپنے لیے ایک ریزنیبل سیلری مختص کرتا ہے تو کسی کو اس پہ اعتراض بھی نہیں ہوتا, لیکن
جی ہاں, وہ کوئی اپنے لیے اچھا مطلب آمیانہ سا ہی مکان بنا لیتے,
جی ہاں,
ان کی رہائش ایک کمرے تک ہی محدود تھی, ان کا لباس انتہائی آمیانہ تھا, ان کا طرز زندگی, ان کا کھانا پینا چاہے, اور پھر سب سے میرا خیال ہے بڑا کام انہوں نے کیا پاکستان جیسے معاشرے میں, وہ یہ تھا کہ انہوں نے جھولے کی روایت ڈالی, یہاں انہوں نے کہا قتل مت کرو, اور پتہ نہیں کتنے بچے ہیں اور بچیاں ہیں.
وہ تو میرے خیال ہے ان کی بھی اگر سروسز کے اندر چلے جائیں گے تو تمام خدمات ایک طرف, اور وہ جو ان کا جھولا پروجیکٹ ہے, جی ان کا جھولا پروجیکٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ خاص طور پہ ایک انسانیت کی خدمت کا اس سے بڑا کوئی سمبل یا استعارہ نہیں ہو سکتا. ہما بگھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ. جی ہاں, آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے لیے وقت نکالا. سینیٹر تاج حیدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, بڑی لرنڈ پرسنالٹی ہیں پولیٹیشنز کے اندر خاص طور پہ, اور چیدہ چیدہ لوگ ایسے ملیں گے, میں محض ان کی تعریف نہیں کر رہا, میں نے ان کو جو گفتگو کرتے سنا یا دیکھا ہے ہمارے پروگرامز میں بھی, وہ مہربانی کرتے ہیں, بہت انسپریشنل پرسنالٹی ہیں بذات خود. تاج حیدر صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور عیدی صاحب کو خراج عقیدت یا ٹریبیوٹ پیش کرنا ہو اگر خاص طور پہ پارٹیز کے اندر سے بھی, تو آپ سے بہتر نمائندگی نہیں ہو سکتی ہے. آپ کچھ فرمائیے گا, عیدی صاحب کو آپ نے کیسے ان پایا, دیکھا, زندگی میں کبھی انٹریکٹ کیا, سامنے آمنے سامنے ملاقات رہی, اور کیسے آپ ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے جب ہم انہیں الوداع کہہ چکے ہیں پورے قومی اعزاز کے ساتھ؟
دیکھیے, جو ان کی شخصی خصوصیات ہیں یا جو ہم سے کچھ تھوڑا بہت سلسلہ تھا اور ان کی خدمت کرنے کا موقع ملا, تو وہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون سے حالات ہیں کہ جس کے اندر اے ڈی صاحب نے کام کیا. وہ یہ رہا ہے کہ ریاست ہمیشہ اشرافیہ کے لیے کام کرتی ہے,
صحیح,
اور ریاست جو ہے وہ اپنی جو سماجی ذمہ داریاں ہیں عوام کے لیے, ان سے آہستہ آہستہ بردار ہوتی چلی گئی, اور پھر یہ اے ڈی فاؤنڈیشن اور جیسے دوسرے ادارے, انہوں نے وہ ذمہ داریاں سنبھالی جو ریاست کی ذمہ داریاں,
ایگزیکٹلی,
اور انہوں نے جو ماڈل سامنے رکھا اپنے سیفٹی نیٹ کا, وہ یہ تھا کہ وہ کہیں باہر کی امداد سے نہیں آیا تھا, بلکہ جو ہمارے مقامی وسائل تھے ان مقامی وسائل کے کو حاصل کر کے ایک طریقہ وضع کیا کہ جس سے ایک اچھا خاصا سیفٹی نیٹ, یعنی اسپتالوں کے اندر جو ہمارے سرکاری اسپتال تھے ان کے اندر کھانا تک مریضوں کے لیے اے ڈی فاؤنڈیشن سے جاتا
ہے.
تو ریاست اپنی ذمہ داریوں سے رکھتی جا رہی تھی, اور کیونکہ ریاست کا جو ماڈل بن رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہاں باہر سے امداد لے, باہر سے یہ امداد آئے, اس کو بھی اشرافیہ کی طرف.
اس اعتبار سے تو انہوں نے قوم کا وقار سر اور فخر سے بلند کر دیا کہ اتنی بڑی امپائر کھڑی کی اور لوگوں کے وسائل سے, حتیٰ کہ ریاستوں یا حکومتوں کے وسائل کو بھی قبول نہیں کیا ہے. میں نے کل ایگزیکٹلی جیسے آپ فرما رہے ہیں اسی انداز میں ٹویٹ کیا تھا کہ ریاست کے پیرلل وہ ایک متوازی ریاست چلا رہے تھے, پوری امپائر تھی جس کے اندر آپ نام لیں کس کس طرح کے پروجیکٹس ہیں جن کو عیدی صاحب ہیڈ کر رہے تھے. جی
دیکھیے, ریاست کے وسائل اشرافیہ سے خرچ ہوتے ہیں,
جی,
اور وہ سارے کے سارے جو ہیں, یعنی سڑکیں جو ہیں وہ ڈیفینس میں بنیں گی, اور ہاؤسیں اور تمام سیوریج اور یہ تمام چیزیں کچی آبادیوں میں یہ نہیں بنتے,
جی,
اور اشرافیہ نے اپنے لیے بھی ادارے بنا لیے, اسپتال بنا لیے, کالج بنا لیے جس کے اندر ان کا علاج ہوتا ہے,
exactly.
عوام کے لیے جو سہولیات ہیں ان کا بیان ہوتا جا رہا ہے, اور اس کے لیے ابھی جو میں سن رہا تھا ان کی سادگی کی بات ہے, तो ये सादगी एक शर्त अव्वल है
बिल्कुल,
अगर आवाम के साथ बैठ के काम करना है और आवाम के दर्द को समझना है, आवाम अगर अपना महसूस करे। मुझे यही कहना पड़ रहा है कि वो हमेशा आवाम के साथ रहे, सिक्योरिटी से उन्हें नफरत थी। 94 के अंदर हमारी हुकूमत जब थी सुबाई और एडी साहब को अगवा कर लिया गया था कैंट में, मलिर कैंट में ले गए थे, फिर लंदन निकल गए थे और उसके बाद फिर हफ्ते भर बाद वो वापस आए, तो हमने सिक्योरिटी के लिए वो दो लगा दी थी मोबाइल में, और वो कितने जो थे
एलर्जिक थे सिक्योरिटी से,
सर से कहने लगे ये काम अभी अभी करो कि ये मोबाइल यहाँ था, मैं काम नहीं कर सकता।
बिल्कुल, उनकी जिंदगी पे हम नजर डाल रहे थे, एक और भी वाक्य आया कि
कितनी तकलीफ पहुंची होगी
जी, कि क्वेटा के रस्ते में कभी कुछ डाकुओं ने उनको रोक लिया और मालूम पड़ा तो फिर वो अपने वसाइल भी उनको दे के चले गए। ताजेदर साहब, मैं आखिरी बात आपसे कहना चाहूंगा, मैं इसी जी मैंने सर आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आज सोशल मीडिया पे दो रेफरेंसेस में बात हो रही थी, कुछ लोगों का ये ख्याल था कि एक सादा आदमी जो आम आदमियों में रहा उनके सफर आखरत को हाईजैक किया पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीड ने, लेकिन जाहिर दूसरा नुक्ता नजर भी है कि इससे ज्यादा एजाज का कोई और सूरत नहीं हो सकती थी कि पॉलिटिकल एलीट भी वहां पे मौजूद हो। आप इसको किस रेफरेंस में देखेंगे? मैंने दोनों तरह की तारीफ तनकीद वो आपके सामने रखी है।
एजाज तो ज्यादा लोग को भी दिया गया है
जी,
तो ईडी के लिए ये एजाज ये चीज नहीं है
सही,
मतलब वो एजाज जो अवाम दुश्मन को मिला। बात ये है कि अवाम कहाँ है और ये सिक्योरिटी के इंजाम और ये तमाम अभी अंजद साबरी शहीद का जनाजा हुआ, लाखों आदमी उसमें शरीक हुए, पत्थर तक नहीं फेंका गया और एक पुरमन तरीके से ये एहतियात हुआ और हम सब अमजद साबरी को छोड़ने गए उनके आखिरी मकाम पर। तो ये सोचना कि जहाँ लोग जमा होंगे वहाँ कोई बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, ये सरासर गलत है।
सही।
और आवाम से जुदा करना, मैं समझता हूँ अब्दुल सत्तार एडी को ये एक बहुत बड़ा जुल्म है कि जो आज किया गया है।
बहुत शुक्रिया आपका
कि आवाम में वो रहे, आवाम की जो एक बुनियादी जरूरतें हैं जिनको की रियासत पूरा नहीं कर रही थी, उन्होंने उन बुनियादी जरूरतों को पूरा किया और जब तक रियासत अपना रुख नहीं बदलती और अपनी समाजी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करती, एडी फाउंडेशन और जैसे दूसरे इदारों की जरूरत रहेगी
जी। बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर ताज हैदर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने जनाब अब्दुस्सत्तार एडी साहब उनको ट्रिब्यूट पेश किया आपने अल्फाज में। शाहिद नकवी साहब प्रोमिनेंट एक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, शायर, अदीब, वो हमारे साथ मौजूद हैं और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के से वाबस्ता लोगों से उनके तासुरात हम ले रहे हैं। चंद सेकेंड के बाद हम शाहिद नकवी साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि जो हमारी फ़नकार बरदरी है वो एडी साहब के जाने पर क्या एहसासात रखती है और किस तरह उनकी कमी महसूस कर रही है। चंद सेकंड की एक ब्रेक के बाद
ग्लोबल इश्यूज पर दो टोक बात।
मलिया साहबा, क्या इसकी वजह इस्लामोफोबिया है, क्या यूरोप खौफजदा है?
दुनिया भर से माहिरीन की राय।
जब उनको मुहाजरीन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा हाँ हम मुहाजरीन को लेने को तैयार हैं लेकिन मुसलमान मुहाजरीन को लेने को तैयार नहीं है।
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
Pakistan ka pure ka pura focus sirf ye hai ki Bharat Pakistan ko jang mein talab khata kar sake.
Ghair janibdar behas.
Ke Raymond Davis ka waqia hua Pakistan ke andar. Saadi adalatein, saadi azad hai ki hamari adalatein, kya ye adalaton ka faisla tha?
पाकिस्तान में देखें एक तो कल्चर है साइलेंस का और खास तौर पे जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज या कोई भी चीज इस मौजू से इसका ताल्लुक।
इंडिपेंडेंस एवेन्यू वॉशिंगटन डीसी से मोहम्मद आतिफ के साथ।
प्रोग پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم. یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ سے براہ راست سن بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, اور میں ہوں اسد حسن. اور پروگرام کے اس پہلے سیگمنٹ میں ہم تفصیل سے بات کر رہے ہیں جناب عبدالستار ایدھی. ان کے انتقال پہ ایک عظیم شخصیت, ایک لیجنڈری پرسنالٹی سیوک سروسز میں, سوشل سروسز, انسانی فلاح میں ایک بہت بڑا نام, نہ صرف پاکستان کا بلکہ دنیا کی تاریخ جب لکھی جائے گی انسانیت کی خدمت کے ضمن میں جب کچھ نام سامنے آئیں گے تو عبدالستار ایدھی صاحب کا نام بہت اوپر کی فہرست میں ہوگا. ان کو ٹریبیوٹ ہم پیش کر رہے ہیں. مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ افراد ہمارے اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ گل فرخندہ رہی ہیں, فارمر پارلیمنٹیرین, اس کے علاوہ سینیٹر تاج حیدر اور ہما بکائی صاحبہ. انہوں نے ہم سے بات کی, اب آتے ہیں تھوڑا ہم آرٹ کی جانب اور سپورٹس کی جانب, کہ ان شعبوں سے وابستہ شخصیات کس طرح کا خلا محسوس کر رہی ہیں اور کس طرح سے دیکھتی ہیں ایدھی صاحب کی خدمات کو. ہمارے ساتھ ہیں شاہد نقوی صاحب, کراچی بیسڈ پرومیننٹ ایکٹر ہیں, اسلام آباد میں موجود رہے, اسکرپٹ رائٹر ہیں, بذات خود براڈ کاسٹر, جرنلسٹ ہیں. اور جلال الدین صاحب, صاحب ایک ٹیسٹ کرکٹر ہیں, ہمارے پروگرامس میں اکثر مہربانی کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, تو ان کا نقطۂ نظر بھی لیتے ہیں, ان کے تاثرات لیتے ہیں. شاہد نقوی صاحب, آپ فرمائیے گا, آپ کراچی میں بھی موجود ہیں, یقیناً آپ اس دکھ کو جو لوگوں کے دلوں میں ان کے چہروں پہ موجود ہے آپ نے اس کو دیکھا بھی ہوگا, اور اپنا دکھ بھی آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں, بیان کر سکتے ہیں. ایدھی صاحب کی خدمات کے ریفرنس میں آپ انہیں کن الفاظ میں یاد کریں گے, کیسے ٹریبیوٹ دیں گے؟
اسد, پہلی بات یہ کہ آج جس طرح کا سوگوار دن گزرا ہے ایسا پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ہوا ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کا جنازہ اس طرح بادشاہوں کی طرح سے اٹھایا گیا ہو. اور دوسری بات یہ کہ وہ میں بیان نہیں کر سکتا اس کیفیت کو, اس تکلیف کو جو میں محسوس کر رہا ہوں اور میری آرٹسٹ برادری اور ادیب برادری اور شاعر محسوس کر رہے ہیں. مجھے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا, لیکن ساتھ ساتھ میں اپنا قد بڑا بلند محسوس کر رہا ہوں کہ اتنی تکاور شخصیت کے لیے آپ نے مجھ جیسے کوتاہ قامت ایک شخص کو دعوت دی ہے کہ وہ اپنا ادارہ تیار کرے. میں احاطہ نہیں کر سکتا چھوٹے سے اس میں ان کا, لیکن میں کس بات کو کہوں. مجھے سرور بارہ بنگوی صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ, جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں. اور ایدھی صاحب ایسی ہی ایک شخصیت کا نام تھا. آپ ایز فار ایز ریلیجیس از کنسرن آپ دیکھ لیں کس سادگی سے زندگی گزار کے وہ چلے گئے. کیا کچھ وہ نہیں کر سکتے تھے, کچھ وہ پا نہیں سکتے تھے, لیکن انہوں نے بالکل بھی ایسا کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جس سے لوگوں کی انگلیاں خدا نہ خواستہ ان کی طرف اٹھی ہوں. اور آج یہی ان کا جو ایک بلند فیکٹر تھا, آج وہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح کے جنازے میں نظر آیا کہ اس بلند فیکٹر کو سلام کرنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں سے
دنیا مٹائی
وہاں موجود تھے. اور میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو جو میں نے دیکھا.
آپ نے بالکل درست کہا شاید کہ وہ فقیر جو بالکل شاہوں کی طرح رخصت ہوا ہے اور بڑی شاندار.
جی جی, اصل ایک بات بتاؤں, دیکھیں اس وقت آپ خود ماشاء اللہ ایک میڈیا مین ہے اور ایک بہت پاپولر جرنلسٹ ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ بہت سے لوگ اپنے پروجیکشن کے لیے آپ کے پاس آتے ہوں گے, سفارشیں کرواتے ہوں گے, سب کچھ ایسا میں نے بھی دیکھا ہو. اس دنیا میں ہم بھی رہ رہے ہیں, آپ بھی رہ رہے ہیں, میں نے کبھی ایدھی صاحب کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی اپنے پروجیکشن کے لیے یا اپنے کسی کاز کے لیے کچھ چل کے میڈیا کے پاس گئے ہوں گے, دیکھو یار میرا انٹرویو کر لو یا مجھے مارننگ ٹرانسمیشن میں بلا لو یا کچھ کر لو. انتہائی سادہ زندگی, اسفنج کی چپل, پلاسٹک کی چپل, سادہ کپڑے, مطلب شرع کے لحاظ سے دیکھا جائے ایک سچا مسلمان اس دنیا سے آج رخصت ہو گیا یار.
صحیح, اور جاتے ہوئے اپنی آنکھیں تک دان کر گیا اور کفن تک نہیں لیا اس دنیا سے اپنے ہی جن. بہت بڑی بات ہے شاہد نقوی, آپ کا بہت شکریہ. اور آپ نے جن تاثرات کا اظہار کیا ہم وہ دیکھ رہے تھے, ہم محسوس بھی کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی زبان سے نہیں دل سے نکل رہے تھے, اور یہی وہ وجہ ہے کہ میں نے آپ کو زحمت بھی دی ہے اس سیگمنٹ میں. میں آپ کے سٹیٹس فالو کر رہا تھا, جو کرب جو شدت اس کے اندر محسوس ہوتی تھی اسی کی وجہ سے میں نے آپ کو زحمت دی. جلال الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق ٹیسٹ کرکٹر, مختلف ایشوز پہ اسپیشل کرکٹ پہ بات کرتے ہیں. آج ایدھی صاحب کراچی انہی کے شہر میں موجود ہیں. جلال الدین صاحب آپ کچھ کہیے گا ایدھی صاحب کے بارے میں.
جی ہاں سر, یہ تو ایک ایسی شخصیت ہے کہ میں نے تو آج تک کسی بھی اتنے جتنے عرصے جب انہوں نے اپنا کام شروع کیا اور آج تک کسی نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ ان کا کام صحیح نہیں ہے یا نہیں. مطلب ہر آدمی ایفرٹ جو انہوں نے کی شروع, بلکہ ایک طرح سے داغ بیل ڈالی. یہاں تو پہلے کانسیپٹ نہیں تھا اس طرح کا ویلفیئر کام ہوگا یہ, اور اس طریقے سے انہوں نے چیز کو پھیلایا, یعنی اس میں مینجمنٹ کی جو ان میں صلاحیت تھی اس کو کنٹرول کر کے رکھا, یعنی کہ اس اتنا بڑا سیٹ اپ ہونے کے بعد اس کی کنٹرولنگ بھی بڑی زبردست تھی. تو یہ ایک طرح سے ایک لیڈر کے حوالے سے تو پہچانے جا رہے ہیں اپنے اس کام میں, مگر کبھی میں نے کسی کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ کوئی ای ڈی صاحب کے لیے کوئی ایسا الفاظ جس سے کہ وہ ان کے نیگیٹو الفاظ ہو. تو ہر آدمی جب ان کے لیے ایک اچھے الفاظ رکھتا ہے, اور آج بھی سب کو اتنا ہی افسوس ہے ہر آدمی کو, کسی کے منہ سے میں نے اس طرح کی بات نہیں سنی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو ہر کسی کو پسند تھی, اور ہر آدمی آج افسوس میں ہے اور ان کا ذکر کر رہا ہے.
صحیح.
اور جس طرح سے ان کی فیونرل ہوا اور سارے لوگ آئے, وہ کے دور سیکورٹی بہت زیادہ تھی, پرابلمس تھی لوگوں کو, اس کے باوجود لوگ پہنچے اور شامل ہوئے, اور ہر چینل پہ ہر جگہ ان کے لیے اچھے الکامات. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقیناً دیکھیں نا, اکثر یہی بات کی جاتی ہے کہ مرنے کے بعد لوگ دیکھتے ہیں کیا تھا, تو وہ مرنے کے بعد ان کی جو شخصیت تھی اور بلند ہو گئی.
بے شک, بلا شبہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں.
یہ کہ انہوں نے بہت زبردست کام کیا, اور یہاں جو انہوں نے اس کام کی داغ بیل ڈالی ہے, تو وہ آج بہت سارے لوگ اس فیلڈ میں آ گئے, مگر
exactly.
جو پہلے تھے وہی تھے, اور اس کی وجہ سے
جی ہاں بہت سارے لوگ اعلانیہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ان کے انسپریشن ایدی صاحب تھے, جن میں ڈاکٹر محمد رمضان چھیپا صاحب بھی موجود ہیں, یا بلکہ ہم ان سے بھی بات کرنے والے ہیں, چونکہ مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ لوگوں سے بات ہو رہی ہے, تو جو خدمت انسانی خدمت کے شعبے سے وابستہ ہیں,
وہ عمران خان بھی ان کے پاس جاتے رہے ہیں, اور ان سے اپنے اس طرح کی ڈسکشن کر رہے ہیں, اور ہم سب بھی ٹائم ٹو ٹائم ان سے کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جاتی تھی.
بڑی بات ہے, خوش نصیب ہیں ہم تو کہیں گے, جنہوں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, جاگتی آنکھوں سے دیکھا, وہ لوگ بھی بہت خوش نصیب ہیں. جلال الدین صاحب آپ کا بہت شکریہ,
ہمارے دور میں وہ آئے ہمارے سامنے ہوئے, اور آج اس شان سے وہ ان کی تدفین ہوئی. تو کوئی اس میں ایک اس طرح کی بات نہیں ہے کہ ان میں کسی قسم کی کمی نہیں تھی, ایز انسان انہوں نے بڑے زبردست کام کیے, جو
بہت شکریہ.
شاید اس اسٹیج پہ
جی ایک بالکل کہنا چاہیے کہ مثال ہیں لوگوں کے سامنے, قابل تقلید مثال ہیں, نقوش چھوڑ گئے ہیں. شاہد نقوی صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں, جلال الدین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. اور سامعین, جیسے ہم نے بات کی کہ خدمت خلق اور انسانی فلاح, اس شعبے سے وابستہ شخصیات کا نقطہ نظر لینا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ ایدی صاحب کا مشن یہی تھا. ڈاکٹر محمد رمضان چھیپا یہ چھیپا ایسوسی ایشن ویلفیئر ایسوسی ایشن کو ہیڈ کرتے ہیں, ان کی انسپریشن رہے ایدی صاحب, ان سے ہم نے کچھ دیر پہلے بات کی ہے. آئیے یہ گفتگو ہم آپ کو سنواتے ہیں. ہم نے ان سے یہی پوچھا ہے ان کی انسپریشن کیسی رہی اور وہ کیا فیل کرتے ہیں آج کے دن میں. ڈاکٹر محمد رمضان چھیپا صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالا. جناب عبدالستار ایدی صاحب, ان کا انتقال پاکستان کے لیے, پوری قوم کے لیے بلا شبہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. آپ کی انسپریشن کیا رہی ایدی صاحب کے ساتھ, ان کی وفات پہ آپ کے تاثرات کیا ہیں, اور آپ کے خیال میں اب جو ایدی فاؤنڈیشن ہے اس کو کس انداز میں کام کرنا ہے, کتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ اسی طاقت کے ساتھ, اسی اسٹرینتھ کے ساتھ کام کرتی رہے گی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلکہ میں آپ کی تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتا ہوا جو ہے وہ یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کا نقصان نہیں ہے, بلکہ پوری دنیا کے جو ہے وہ انسانیت کا نقصان ہے.
بے شک
دنیا میں, پوری دنیا میں بسنے والے لوگوں کا جو ہے وہ نقصان ہے, کیونکہ عبدالستار ایدی صاحب جو ہیں وہ انسانیت کے مسیح تھے, اور ان سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی جو ہے دور حاضر کے اندر جو ہے وہ انسانیت کا مسیحا جو ہے نہ ہے, نہ میں سمجھتا ہوں کوئی ہو سکتا ہے. تو اتنے بڑے عظیم شخص کے لیے جو ہے وہ جتنی تعریفیں کی جائیں, جتنے ان کے لیے جو ہے وہ آپ مثالیں ان کی خصوصیت کے بارے میں بیان کیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سورج کو جو ہے وہ چراغ دکھلانے کے جو ہے وہ مترادف ہے. اور جتنا جس حوالے سے جو ہے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ عبدالستار ایدی صاحب جو ہے انہوں نے جو ایدی فاؤنڈیشن کی صورت میں آج سے 60-70 برس پہلے جو ایک بیج بویا تھا, جو پودا لگایا تھا, الحمدللہ وہ ایک تناور درخت جو ہے وہ بن چکا ہے. اور اس کے بعد اب جب وہ تناور درخت تھا اور اچانک وہ جو ہے ہم سے جو ہے وہ جدا ہو گئے, ہم سے جو ہے وہ رحلت فرما گئے, اور پوری قوم کو, پوری دنیا کی انسانیت کو جو ہے وہ سوگوار کر گئے. تو اب ان کی میری ان سے کئی ملاقاتیں رہیں, کئی دفعہ بات چیت ہوتی رہی, تو ہمیشہ وہ ایک چیز کا مجھے نصیحت کیا کرتے تھے, ایک چیز کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ آپ جو ہے وہ چھیپا بھائی, چھیپا بیٹا, تم جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کا جو میرا مشن ہے, تو میری دیوی بلکہ انہوں نے مجھے ایک کتاب کتاب بھی تحفے میں دی تھی کہ اس میں میری پوری سوال حیات ہے تو اس کو بھی پڑھنا, اور جب وقتاً فوقتاً ان سے ہماری بات ہوتی تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بس میرے اس انسانیت کے مشن کا پائنیئر میں ہوں, میں نے اس کا آغاز کیا اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہمیشہ کے لیے پاکستان میں جو ہے یہ میرا جو مشن ہے, یہ کوز ہے, یہ جاری ساری رہے. اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے بھی جو ہے میرے بعد تمام ان چیزوں کو جو ہے میرے مشن کو آگے بڑھانا اور چلانا ہے.
ٹھیک ہے,
تو ہم نے اس وقت ان سے یہی کہا کرتا تھا کہ صاحب آپ نصیحت فرما رہے ہیں.
اور شیوا صاحب نے اپنے اس انٹرویو میں بتایا تھا کہ ایک جب بہت کراچی کے اندر ایک ایمرجنسی کی صورتحال تھی, وہاں پہ ان کی ملاقات کے بعد ایدی صاحب سے انسپریشن کے نتیجے میں انہوں نے چھیپا فاؤنڈیشن شروع کی, اور آج بذات خود یہ ادارہ بھی بڑی خدمت کر رہا ہے انسانیت کی. وہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ ایدی صاحب کے لیے نوبیل پیس پرائز اس کے لیے بھی وہ سفارش کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی حقدار ہو سکتا ہے تو ایدی صاحب سے زیادہ حقدار اس کا کوئی نہیں ہے. ایدی صاحب ہی اس کے بہترین مستحق ہیں اس ایوارڈ کے جو ان کو ملنا چاہیے ہے. ایدی صاحب وائس آف امریکہ کے پروگرامز میں آتے رہے, پچھلے سال بھی تھے اس وقت ہمارے ساتھ پاس, پچھلے سال کی ان کی آڈیو تو نہیں ہے, دو سال پہلے شہناز عزیز ہماری کولیگ سینئر کولیگ ان کے پروگرام میں موجود تھے, اور ان سے جب سوال یہ کیا گیا کہ ظاہر موت فوت تو انسان کے ساتھ جڑی ہے, ہر شخص کو جانا ہے, تو ان کے انتقال کی صورت میں یا جب وہ اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو ان کی آرگنائزیشن کیسے چلے گی, یہ وہ سوال ہے جو اس وقت بہت سارے ذہنوں میں ادروائز بھی موجود ہے. ایدی صاحب نے بذات خود کیا اس کا جواب دیا تھا, آئیے سنتے ہیں.
زکوٰۃ کی چوری کر کے یہ مسجد بنائیں گے لیکن غریب کو روٹی نہیں کھلائیں گے, حج کو جائیں گے بھائی غریب بچے کی شادی نہیں کرا دیں گے. کتنا ڈفرینس نظر آتا ہے, تو میرا بھی دل چلتا ہے. ایسا مجھے تو زیادہ پتا ہے, امیروں کو تو میری ضرورت ہے نہیں, یہ غریب طبقہ پیسا ہوا ہی آتا ہے, تو ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ تم عادتیں چھوڑو. میں تینوں کو ڈانٹ رہا ہوں, ٹیک چوروں کو, جگہ چوروں کو, فضول خرچی کرنے والے.
تو اس کا کچھ اثر غریب طبقے پہ یا سرمایہ داروں پہ یا جو ٹیکس چور ہیں ان پر کبھی آپ کی اپیلوں کا اثر آپ کو نظر آتا ہے؟
یہ مجھے اس کی فکر نہیں ہے, مجھے اپنا کام کرنا ہے, اپنے مشن کو آگے بڑھانا ہے, مشن کے اوپر رہنا ہے, مجھے اپنی زندگی بسر کرنی ہے, اور لوگ میں جوش پیدا ہوتا جا رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کو کوئی اس میں ایسی چیز نظر آئے کہ لوگ سست ہوتے ہیں, لوگوں میں اتساہ آ جاتے ہیں, جوش آتا ہے, لوگ مدد کے لیے بہت آگے بڑھتے ہیں
جی,
اور خوب مدد کرتے ہیں.
اس کام کو آگے کون بڑھائے گا, آپ نے تیار کیے ہیں؟
میرے دو بچے ہیں, تین بچی ہیں, میں اور میری بیوی ہیں, اللہ کا شکر ہے. میری بچی ایک کبرا ہے, دوسرا فیصل احدی ہے, کتب ہے, سب مل جل کر کام کرتے ہیں. ابھی تو فیصل ہی نے سنبھال لیا ہے پورا, اور بچی جو کبرا احدی ہے اس نے پورا سنبھالا ہوا ہے, سارے سینٹروں کی دیکھ بھال, جانا آنا رہنا, اور یہ پوری زندگی ڈیووٹیڈ کر کے کام کر رہی ہے.
ایدی صاحب کے انٹرویو وائس آف امریکہ کے ساتھ, شہناز عزیز کے ساتھ انٹرویو سے ہم نے ایک جھلک آپ کو سنوائی, اور ان کلمات کے ساتھ ہم اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کریں گے, ختم کریں گے, کہ ایدی صاحب کی خدمات, ان کی شخصیت ہمیشہ آپ کے سامنے رہے گی, اور ان کا جو مشن تھا اس کے لیے یہ نہیں تھا کہ ان کی زندگی میں اس کا حصہ بننا تھا جیسے پہلے رہے ہیں, آئندہ بھی اسی طرح ان کی فاؤنڈیشن کو اسی طرح سے مدد کرنی ہے تاکہ انسانیت کی فلاح اور خدمت کا جو بیڑا انہوں نے اٹھایا تھا وہ آگے تک بڑھے, قائم رہے اور یہ مشن چلتا رہے. بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے پاکستان کی سیاست پہ.
آواز ہے دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2,00,000 روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, PO Box نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم. یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ سے دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں. پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف, ان کی صحت یابی کے بعد واپس وطن واپسی, اور ایسے وقت میں جب پاکستان ایک بڑے کردار سے ظاہر محروم ہوا ہے وہاں پہ, وزیر اعظم میاں نواز شریف ان کی واپس صحت یابی کے بعد آمد ہوئی ہے پاکستانیوں کے لیے, یہ خوشی کی خبر بھی ہے, اور خاص طور پہ ان کے مداحوں یا ان کے فالوورز کے لیے. لیکن ایسے وقت میں جب آ رہے ہیں, بڑا کوئک ہم اس پہ انالیسز لینا چاہتے ہیں, دو چیزیں بالکل فل فور سامنے ہیں. ایک تو ان کی آمد کے اوپر یہ تنقید ہے کہ بہت وی وی آئی پی ٹریول ارینجمنٹس تھے, جس میں سوشل میڈیا کے مطابق اور بعض جرنلسٹ کی ٹویٹس کے مطابق 30 کروڑ سے زیادہ کے اخراجات ہوئے ہیں, تو اس پہ کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور دوسرا یہ کہ پولیٹیکل جو لینڈسکیپ ہے یا جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ بھی بہت سارے مبصرین کے نزدیک زیادہ سازگار نہیں ہے, ان کے اوپر پریشرز دباؤ ہو سکتے ہیں, وہ دباؤ الیکشن کمیشن سے بھی آ سکتے ہیں, وہ سپریم کورٹ کی جانب سے بھی آ سکتے ہیں, اور وہ دباؤ سڑکوں پہ بھی نظر آ سکتے ہیں. چونکہ دو بڑے اپوزیشن کے جو گروپس ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف, دونوں کئی حوالوں سے ایک پیج پہ نظر آتے ہیں جب بات ہو حکومت مخالف تحریک پہ اور پس منظر ہو پاناما لیکس کا. عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب کی کوریج خاص طور پہ وہ کرتے رہتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب ممتاز پولیٹیکل انالسٹ ہیں, لمز کے ساتھ ان کی وابستگی, ان سے بھی ہم ان کا انالیسز لینا چاہیں گے. عامر الیاس رانا صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بتایا گیا کہ ابھی ان کا نمبر جو ہے وہ ان کی لائن ڈراپ ہوئی ہے. تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ میاں نواز شریف صاحب تقریباً ایک ماہ سے زیادہ عرصہ وہ لندن میں مقیم رہے ہیں, جہاں پہ ان کے دل کا آپریشن ہوا تھا, سرجری ہوئی تھی, اور اس کے بعد وہ واپس وطن پہنچے ہیں, اور یہ کافی طویل عرصہ تھا جس کے بعد یہ عامر الیاس رانا صاحب کا بتایا گیا کہ ان کا رابطہ ہمارے ساتھ دوبارہ بحال ہو گیا ہے. سینئر صحافی تجزیہ کار اور پرائم منسٹر صاحب کی کوریج میں اکثر اوقات ان کے ساتھ ہم انہیں دیکھتے ہیں. رانا صاحب آپ اگر میری تمید سن سکے تھے, میں نے عرض کیا کہ ایک تو ظاہر بڑی خوشی کی بات ہے ان کی صحت یابی اور واپس وطن آنا, لیکن دو پہلو ہیں, ایک تو فوری تنقید کہ وی وی آئی پی ٹریول ارینجمنٹ تھے جس پہ بڑا خرچہ ہوا, اور سیکنڈلی پولیٹیکل انوائرمنٹ کافی چیلنجنگ ہے. آپ کا انالیسز دونوں پہ چاہوں گا, کوئک ریمارکس آپ کے.
دیکھیں بات سنیں کہ یہ تو انہوں نے کیونکہ پنگا خود لیا وی وی آئی پی جس کو اب ہم کہہ رہے ہیں, کہ یہ دنیا بھر میں نارمل روٹین ہے کہ ایک اچھا طیارہ ہیڈ آف دی گورنمنٹ یوز کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک چھوٹا طیارہ شروع دن سے یوز کر رہے تھے اور اس دفعہ انہوں نے بڑا طیارہ منگوا لیا. تو ہمارے یہاں میڈیا کی یہ روایت ہے, آپ جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ شاید اس طرح کے طیارے ان کے عام وزیر,
یہ
کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ پاکستان کے اندر چونکہ چھچورا پر میڈیا میں بہت زیادہ
نہیں, عام وزیر اور سینیٹرز تو میں بتاؤں وہ تو ان کو تو ٹریول ٹکٹ ملتا ہے, وہ تو واچر
دیکھا جاتا کہ بھئی پہلے جو وزیر اعظم تھے اور صدور تھے, چاہے وہ مشرف تھے چاہے وہ شوکت عزیز تھے گیلانی تھے, وہ ڈیڈیکیٹڈ پلین اس طرح کے یوز کرتے تھے اور وہ کہیں پہ بھی استعمال نہیں ہوتا تھا. یہ اوکیجنلی کبھی کبھار بڑا طیارہ لے لیتے ہیں ضرورت کے مطابق, تو ہمارے یہاں اس پہ ایک تنقید شروع ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہتے کہ بھائی ایک شخص اگر اتنا عرصہ چھوٹا طیارہ ایک یوز کرتا ہے تو اس کو بھی سرا لیں. اور پھر آپ نے پوچھا دوسرا پولیٹیکل, پولیٹیکلی ظاہر ہے پرائم منسٹر کے لیے بڑے چیلنجز ہیں اور اس کے لیے وہ حشاش بشاش آپ نے بھی دیکھے ہم نے بھی دیکھے, ہم نے لوگوں سے بات بھی کی کہ بے شک ان کا وزن تو انہوں نے خود کم کیا ہے, ظاہر اتنی بڑی سرجری سے گزرے ہیں, لیکن وہ پولیٹیکل چیلنجز سے نمٹتے آ رہے ہیں. جو لوگ نواز شریف کو جانتے ہیں اسے سمجھتے ہیں وہ چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں, چیلنجز بنا بھی لیتے ہیں. اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو خود ہی آپ ایل مجھے مار والی بات کر لیتے ہیں, لیکن وہ بھاگتے نہیں ہیں چیلنجز سے. وہ اپوزیشن کے ساتھ جو بات کرنی ہے, جو انہوں نے کہا ہے کہ جیسے سب سے بڑی بات ہے پاناما کی, تو وہ کہتے ہیں ڈکٹیشن اس چیز پہ نہیں لیں گے کہ جس میں میرا نام نہیں ہے آپ اس پہ ضد کرتے ہیں اور آپ کو اگر شاسک کرنے ہیں تو پھر جی اس میں لاپ کیجیے, لیکن ٹی او آر آپ میری فیملی سے شروع کر لیں تب کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جیسے عمران خان کو خود پتا تھا کہ وہ 83 سے ایک کمپنی بنا کے آف شور بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب وہ میڈیا پہ آئی ہے تو انہوں نے بھی تسلیم کر لی, جہانگیر ترین نے بھی تسلیم کر لی, عظیم خان نے بھی تسلیم کر لی, جو ان کے اپوننٹس ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو یہاں پہ اب جو تحریک کر رہے ہیں تو ان کو بھی پتا ہے جو مخالفین ہیں کہ اگر یہ سروائیو کرتے ہیں اس طریقے سے اور 2018 کا الیکشن آ جاتا ہے تو مقابلے میں ان لوگوں کے پاس تو کوئی چیز نہیں رہے گی, لہٰذا وہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ کتنا گل اچھال سکتے ہیں کہ ہماری بات بن جائے, اور اگر الیکشن ٹائم پہ 2018 میں اپنے وقت پر ہوتے ہیں तो हम ये कह सकेंगे कि हम ये कहते रहे, हम ये इनको दबाते रहे। जैसे कि आलमी मंडी में तेल अगर कम हुआ और उस वक्त जब इमरान खान धरना लेके बैठे,
लेकिन राणा साहब कोई आपको लगता है कि वो इस पॉलिटिकल प्रेशर्स को झेल लेंगे, इस पे काबू पा लेंगे, या आपको लगता है कि उनकी कश्ती थोड़ी मुश्किलात से दो चार है?
देखिये, मुकाबला मुश्किलात, ये ही पॉलिटिशियन का काम भी है। 2014 में भेज दिए जा रहे थे, अब यहाँ पे कुछ शाहबान ऐसे भी हैं जो हर वक्त कुर्बानी की बात करते हैं और वो खुद पीटीआई के वोट पे जीतते हैं। मैं शेख रशीद की बात कर रहा हूँ, लेके आते हैं जब यूनियन काउंसिल के भी इलेक्शन होते हैं तो अपना एक भतीजा पूरी कौमी असेंबली की सीट के नीचे से जितवाते हैं पिंडी शहर से, जहाँ से वो MLA बने, और इमरान खान दो पीटीआई के कैंडिडेट लाते हैं दो कौमी असेंबली की नशिस्तों से। तो पोलिटिकली अब ये शोर ना करें तो मैं ये हैरान हूँ कि अपोजिशन पे क्या कर रही है।
आप ये समझते हैं कि जाहिर है उनकी
कुछ करना पड़ेगा
जॉब का हिस्सा है। बेहद शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा ताकि आप कमेंट सुन सकें। डॉक्टर रसूल बख्शी साहब के भी मुमताज पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया। दो पहलू हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की वापसी बड़ी खुशी की बात, मुबारक की बात, किसी सेहतयाबी हुई है, लेकिन तनकीद उनके VVIP ट्रेवल अरेंजमेंट में किस हद तक जायजे एक बात, और दूसरा पॉलिटिकल चैलेंजेस उनके लिए कितने सख्त हैं, क्या वाकईतन उनकी ऑफिस खतरे में हो सकता है? टू द पॉइंट, ब्रीफ एंड क्विक प्लीज।
ये पहली जो बात है कि जिस अंदाज से उन्होंने सरकारी ज़राए को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूँ कि एक गरीब मुल्क के लिए ये बोझ है कि दुनिया में ऐसा नहीं होता कि अगर वज़ीर आज़म साहब बीमार हैं तो उनको अपना खर्चा करना चाहिए। अगरचे हमारे जो सरकारी रिवायात हैं उनमें इस हद तक लचक है कि हर किस्म का जो सरकारी जरिया है अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में कि हम दुनिया के सामने कश्मोर लिए देते हैं कि तालीम के लिए, सेहत के लिए, और ये एक पूरा जहाज PAA का लेके जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंसाफ का तकाजा ये है कि जिन लोगों ने उसमें सफ़र किया है वो उसका किराया अदा करें, वो मुल्क के खजाने में जाए। मैं इसको मुनासिब नहीं समझता ये खर्चियाँ और इस अंदाज से सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करना। दूसरा, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हिजब इख्तलाफ की तहरीक है उसमें मुझे जान इस वक्त को नहीं लगती कि क्या लोग निकलेंगे या उनकी तहरीक सिर्फ अखबारों में इंटरव्यूज से और टेलीविजन पर आके जाना एक शो होता है हर टेलीविजन का, जिसमें कि मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी खास बात होती है, वक्त तय करते हैं आवाम का भी, और मैं नहीं समझता कि हमारे मुआशरे का कौन सा तबका इन टॉक शोज को देखता है।
सही।
और इससे मैं नहीं समझता कि आवाम में कोई इस तरह खलबली मच सकती है।
सही।
और दूसरी बात यह है कि जो लोग हिजब इख्तलाफ की तारीख में शामिल है उसमें करप्ट तीन लोग शामिल है, पीपल्स पार्टी को आप कहाँ करेंगे, क्यू लीग को आप कहाँ करेंगे, और ये ANP को आप कहाँ करेंगे, इनका क्या माजी है? तो ये अगर चाहते हैं कि सबका इस्तेसाब उस सबका हो और उसके लिए वो कानून नहीं बनाते हैं, उसके लिए इदारे कमजोर करते हैं, इसमें हुकूमत भी और हिजब इख्तलाफ भी सारे इसमें शामिल है। तो इससे एक फर्द को या एक जमात को अगर वो सामने रख के अगर कोई तारीख चलाते हैं तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई जान होगी या हम उनका साथ देंगे।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर रसूल बख्शी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आमिर इलियास राणा साहब, सीनियर सहाफी, ब्यूरो चीफ, एक्सप्रेस न्यूज, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका भी बेहद शुक्रिया। सामिन, हम ब्रेक लिए बगैर चलेंगे, वक्त की किल्लत के बायस 13 मिनट हैं और हमने दो सेगमेंट्स पर बात करनी है। नेटो का समिट, नेटो सरबरा इजलास, उसके अंदर ज़ाहिर तीन बड़ी डेवलपमेंट्स थी। अफगानिस्तान के ऊपर प्लेज किया कि उनकी सपोर्ट जारी रहेगी नेटो अलाइज ने, और $1 बिलियन खासतौर पर नेटो के सेक्रेटरी जनरल बता रही हैं कि खासतौर पर अफगानिस्तान की फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए ये प्लेज किए हैं नेटो के रुकन ममालिक ने और बाकी दुनिया ने, और ये जारी रहेगी। दूसरी तरफ दाइश से निमटने के लिए भी मुख्तलिफ तराकीब पे, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज पे गौर व खौज किया गया। इराक के अंदर खासतौर पे तरबियत देने पे फोकस है, और जहाँ तक रशिया की एग्रेशन की बात है, प्रेसिडेंट बाराक ओबामा, उन्होंने खासतौर पर अपने सिपाही भी डिप्लॉय करने का ऐलान किया है पोलैंड के अंदर। और कल जैसे कि खबरें आ रही थी कि अब बात महज उसकी कहना चाहिए कि अब डेटरेंस की बात है, सिर्फ यकीन दहानी की या रीएश्योरेंसेस की नहीं है, बल्कि ڈیٹرنس کی بات ہے اور وہ جتنے بھی ایسٹرن الائز ہیں نیٹو کے جن کو خطرہ ہے, خواہ وہ یوکرین ہو, پولینڈ ہو اور باقی میں کچھ ریجنز ہوں جو رشین اگریشن روس کی جارحیت سے اپنے آپ کو خطرہ محسوس کرتے ہیں, تو نیٹو باقاعدہ ڈیٹر کرے گا اور ان کو سپورٹ کرے گا ان کی ڈیٹرنس میں. ہمارے ساتھ ہیں علی عمران, واشنگٹن بیس تجزیہ کار ہیں, ہمیں جنرل طلعت مسعود صاحب جوائن کر رہے ہیں, فارمرز ڈیفینس اینڈ سیکورٹی انالسٹ ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. علی عمران آپ کا بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ میں اس ایشو پہ آپ کا وقت لوں, میں جانتا ہوں کہ آپ نے اپنے آن لائن پیپر میں بڑا تفصیل سے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے, اگر آپ کو میں 30 سیکنڈ دوں ایدی صاحب کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے تو آپ کیا کہیں گے؟ جی
جی ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری پاکستانی قوم کے لیے ایک مشعلہ رہا ہے اور وہاں پہ میں دو باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو انہوں نے جو اپنا ایک جھولا کا پروگرام بنایا ہوا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ بیبیز کو, بچوں کو مارے مت, ان کو اس جھولے میں ڈال دیں, تو وہ ایک جو ایک حیات افزا اور زندگی کا جو پیغام دیتا ہے. اور دوسرا پھر ان کی جو تربیت تھی, وہ ان کی والدہ کا وہ واقعہ یاد ہے کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اسکول میں ایک معذور بچے کو کس طرح بچایا اور والدہ نے ان کی کس طرح اس کی تعریف کی اور ان کو انکریج کیا کہ بیٹا زندگی میں دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرنا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو باتیں اگر ہم دیکھیں تو یہ
بڑی انسپریشن ہے. اب باتیں ذرا نیٹو سمٹ کی جانب, تینوں ایشو میں نے ابتدائی میں کہے, کیسے آپ اس کو انالائز کریں گے, کتنے سگنیفیکینٹ رہے, تینوں فرنٹس کے اوپر اس کی کیا اہمیت ہے؟
دیکھیں یہ تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ نیٹو کا جو زیادہ فوکس تھا وہ نارتھ اور ایسٹرن یورپ میں جو ممالک ہیں ان کے یعنی کہ بچاؤ کے لیے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ رشیا جو ہے یوکرین اور کرائمیا کو جب سے اس نے چھین لیا یا اس پہ قبضہ کر لیا تو اس کے بعد یہ تھریٹ فیل کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ رشیا کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں, پابندیاں لگی ہوئی ہیں, تو وہ ابھی حالیہ دنوں میں اور ہفتوں میں اور مہینوں میں یہ خبریں بھی آئیں کہ وہاں پہ ان کو ہراس کرتا ہے, وہ ڈراتا ہے, انٹیمیڈیشن ہوتی ہے ان کے جہازوں کے اوپر اور دوسرے کئی طریقوں سے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے اور ان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے پورے خطے کو. تو اس لیے وہاں پہ جو سگنیفیکینٹ امریکہ کے حوالے سے, اگر کیونکہ ہم واشنگٹن میں بیٹھے ہیں تو اوباما, صدر اوباما نے جو وعدہ کیا ہے کہ 1000 امریکی ٹروپس بھی اس میں شامل
ہوں گے,
تقریباً 4000 کے قریب ٹروپس ہیں جو کہ نیٹو ممالک سے لیے جائیں گے اور وہ وہاں پہ,
تو یہ تھوڑا ریسٹرین کر سکتا ہے رشین اگریشن کو.
جی رشیا کا دیکھیں آج, لیکن یہ ایک بڑا ہی ایک سینسٹیو معاملہ ہے وہاں پہ, کیونکہ یورپ کے کو گیس بھی چاہیے, اکنامک تعلقات بھی چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی بھی اس کو چاہیے. اور دوسری طرف ہم جانتے ہیں کہ پوٹن نے کچھ عرصے سے خاص طور پہ یہ شام میں جو اپنا ایک اثر و بڑھایا اور پھر کرائمیا اور یوکرین کے بعد, تو ان کے ارادے تو یہی لگتے ہیں کہ وہ بین الاقوامی طور پہ اپنا ایک اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے ہیں اور جس طریقے سے بھی وہ ان کے پاس,
اور اس سے مراد یہ بھی ہوگا کہ چونکہ وہاں پہ ڈپلائمنٹ ہوگی انٹرنیشنل فورسز کی یا امریکن فورسز کی, تو روس یقیناً اس کی بھی کوشش ہوگی کہ ان فورسز کو براہ راست ہارم نہ ہو, کیونکہ ایک بڑا ایشو ہو سکتا ہے, تو یہ ایک ڈیٹرنس کی شکل ضرور بن سکتی ہے. جنرل طلعت مسعود صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بھی ہمارے لیے وقت نکالا. جنرل صاحب افغانستان کے ریفرنس میں جو نیٹو سمٹ میں فیصلے ہوئے, ایک تو اس کی فائنینشیل اسسٹنس, اس کے لیے $1 ارب پلیج ہوا ہے, بنیادی ٹارگیٹ $5 ارب تک کا بھی ہے, اور پھر یہ کہ نیٹو نے فیصلہ کیا کہ اس کی جو فوجیں ہیں تقریباً 12,000 انخلا کے بعد موجود ہیں وہ وہاں پہ موجود رہیں گی, کیونکہ امریکہ بھی یہ ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ تقریباً 8,400 فورس اس کے فوجی موجود رہیں گے. تو آپ افغانستان کے پس منظر میں جو یہ ڈیسیزن لیے گئے ہیں, یہ اس افغانستان کے لیے اور اس ریجن کے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں؟
دیکھیں میرے خیال میں کافی اہم ہے, یہ اصل میں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک جو اس وقت نیٹو کے ممالک ہیں انہوں نے ایک کمٹمنٹ ایک قسم کی دی ہے افغانستان کو کہ ہم آپ کے ابھی ساتھ ہیں, ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں. اور جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ امریکہ پھر دلچسپی چھوڑ دیتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طریقے سے افغانستان کی حکومت میں زیادہ اعتماد آئے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میسج جو ہے وہ طالبان کی طرف بھی جائے گا کہ اگر آپ بات چیت کا سلسلہ نہیں شروع کرتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اپنی فوجی قوت استعمال کر کے پورے افغانستان پر حاوی ہو جائیں گے. تو یہ میرے خیال میں دونوں طریقوں سے یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت فیصلہ ہے. اب یہ دوسری بات ہے کہ اس کا ایک منفی پہلو ضرور ہے کہ جو طالبان ہیں ان کی لیڈرشپ یہ باور کرانے کی کوشش کرتی ہے کہ چونکہ امریکنز اور نیٹو کے افواج وہاں موجود ہیں تو اس وجہ سے افغانستان آزاد نہیں ہے اور ہم آزادی کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. لیکن اس میں زیادہ حقیقت اور حقائق پہ یہ ایک لحاظ سے منفی ہے.
بہت شکریہ جنرل طلعت مسعود صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کے ہم مشکور ہیں. علی عمران, ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے اور لاسٹ سیگمنٹ ہمارے پاس, اس میں 6 منٹ بھی ہیں جس میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں, وہ ڈیلس شوٹنگ ہے. 9/11 کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا حملہ ہے اپنی کیجویلٹیز کے اعتبار سے جو امریکن سیکورٹی فورسز یا سیکورٹی کے جو افراد ہیں ان کی ہوئی. 5 پولیس آفیسرز مارے گئے, 7 اس میں انجرڈ ہیں, اور حملہ آور کی شناخت بھی ہو چکی ہے, سابق فوجی کے طور پہ ان کو بتایا جا رہا ہے. اور سب سے خطرناک بات یہ کہ ان کے گھر کی جب تلاشی لی گئی تو وہاں پہ بم بنانے کا جو مواد ہو سکتا ہے وہ تلاش کیا گیا, یعنی آئی ای ڈیز تک اس کی رسائی. اس نے خود بھی اس کا اعلان کیا تھا پولیس کے بقول کہ وہ اس بات پہ خوش ہے کہ اس کی ایکسس ہوئی ہے. کتنا تھریٹننگ ہے, پریزیڈنٹ باراک اوباما اس واقعے کی حساسیت سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے اپنا ٹرپ چھوٹا کر چکے ہیں, اور انہیں جو اسپین جانا تھا وہ ایک دن انہوں نے نکالا ہے, اور ایک دن وقت سے پہلے وہ واپس پہنچ رہے ہیں اور وہ ڈیلس جائیں گے. اس واقعے نے کس حد تک جو انٹرنل سیکیورٹی ہے امریکہ کی اس کے لیے چیلنج پیدا کی ہیں, اور کیا کچھ باور کرایا سیکیورٹی آفیشلس کو؟
دیکھیں, یہ جو پیدر پہ ابھی واقعات ہوئے ہیں, ایک تو پولیس کی جو شوٹنگ ہوئی جو افریقی امریکی مارے گئے, اور پھر اس کے بعد جو ایک قسم کا جو ریئیکشن تھا اتنا بڑا کہ اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے یہاں پہ پولیس آفیسرز کو ٹارگٹ کیا, تو اس سے یقیناً امریکہ کا اندر ایک معاشرے میں اور سیاسی سطح پہ ایک بہت بڑی اس کو واقعہ سمجھا جا رہا ہے. اور ہم لیکن جانتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو نسلی امتیازات یا نسلی جو ایشوز چل رہے ہیں وہ بہت ہسٹوریکل ہیں, پرانے ہیں, اور اس میں کافی حد تک امریکہ نے قابو بھی پایا ہے, اور اس کی سب سے بڑی مثال تو صدر اوباما کی الیکشن کی دی جاتی ہے, اور پھر اور بھی بہت ساری زندگی کے شعبوں میں. لیکن ابھی یہ کیونکہ ایسے حالات بن چکے ہیں کہ یہ خاص طور پر واقعہ جو آپ نے ذکر کیا, میں اس طرف کرنا چاہوں گا کہ ہوم گرون ایک قسم کی جو تھریٹ ہے یا ایک طرف تو ٹیررزم بھی چل رہی ہے, دہشت گردی, اور پھر دوسری یہ ملیٹنٹ مائنڈ سیٹ جو بنتا جا رہا ہے, یہ ایک چیلنج امریکہ کے لیے بہت بڑا ایک سامنے آیا ہے. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو گن مین تھے ان کے گھر میں
ایکسپلوسیو ایسا مل رہا ہے. تو عمران, ابھی بتائیے گا کہ پریزیڈنٹ باراک اوباما جو اپنا نیٹو کے یا یورپ کا ٹور اس کو مختصر کر کے واپس پہنچ رہے ہیں, ان کا ایمفسس کس پہ ہو سکتا ہے؟ ہم نے اورلینڈو کے بعد بھی دیکھا ہے, ظاہر ہے پریزیڈنٹ باراک اوباما نے الٹیمیٹلی گن کنٹرول کی بات کی, ابھی بھی کانگریس سے جو ریئیکشن آیا اسپیشلی ڈیموکریٹس کی جانب سے وہ پھر گن کنٹرول کی بات کر رہے ہیں, تو کیا اگین بات صرف گن کنٹرول تک آ جائے گی یا اس سے آگے بھی کچھ ایشوز ہو سکتے ہیں جن کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا؟
اس کے اندر دو تین بڑی چیزیں ہوں گی. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ صدر اوباما جو ہیں اس بات پہ بھی شاید زور دیں گے, کیونکہ وہ ایک ٹائٹ روپ واک کرتے ہیں. ایک طرف تو وہ حکومت کے سربراہ ہیں اور قوم کے لیڈر ہیں, تو انہیں پولیس جو ہے لا انفورسمنٹ ہے اس کو انکریج کرنا ہے, اس کا ڈیفینڈ کرنا ہے. دوسری طرف وہ ایک جو افریقی امریکی جو ہیں ان کے مسائل ہیں, ان کے اوپر بھی انہوں نے ایک توجہ دینی ہے. تو اس لیے بڑا ایک بیلنسنگ ایکٹ ان کا ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب جو جن باتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, جو کالز بڑھتی جا رہی ہیں, وہ یہ ہیں کہ ریفارمز کیے جائیں. ریفارمز کیسے کیے جائیں کہ کمیونٹی اور
بلکہ دونوں طرف کے ریفارمز کی بات ہو رہی ہے, پولیس ریفارمز کی بھی بات بھی ہو رہی ہے. پریزیڈنٹ باراک اوباما نے یہ یورپ جانے سے پہلے بات بھی کی تھی کہ سکریننگ کریں باقاعدہ, کہ جو پولیس آفیسر کسی نسلی تعصب کی بنیاد پہ اس کے ایکشنز میں اگر وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے تو اس کو نوکری سے نکالا جائے, برخواست کیا جائے. اور اس کے بعد ظاہر ہے پولیس کے خلاف ایک ریئیکشن بھی ہے, واشنگٹن میں احتجاج ہوا, لوزیانا میں ہوا, اور یہاں پہ ڈیلس ٹیکسس کے اندر بھی جب یہ شوٹنگ کا واقعہ ہوا تو در حقیقت وہ ایک احتجاجی ریلی کے اندر ہی پیش آیا تھا. تو پولیس ریفارمز اور این آر اے دونوں طرف ریفارمز کی بات ہو رہی ہے.
جی 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 بالکل, گن جو ایشو ہے, گن کنٹرول کا بہت بڑا ایشو ہے. لیکن میں یہاں پہ اگر ہم اسپیسیفکس کی بات کریں تو جو آج کل باتیں کی جا رہی ہیں اور ہلری کلنٹن نے بھی اس بات کا ذکر کیا, اور وہ تین چیزیں میں اگر آپ کو بتانا چاہوں, ایک تو میں نے یہاں پہ اٹینڈ کی ہیں میٹنگ, ڈائیورسٹی پولیس کی جو میٹنگز ہوتی ہیں, ڈائیورسٹی یعنی کہ ریکروٹمنٹ کی جائے تاکہ جو امریکہ میں مختلف کمیونٹیز بستی ہیں ان کے اندر سے بھی نمائندے دیے جائیں اور ان کو پولیس میں ریکروٹ کیا, نمبر ون. نمبر ٹو, ریفارمز اس طریقے سے ہوں گے کہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ایک ان کی اچھی پہلے چھان بین ہونی چاہیے اور پھر میرٹ پہ ان کو رکھنا چاہیے.
نمبر تھری جو امپورٹنٹ ایکشن کے دوران ایک جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈی ایسکیلیشن, یعنی کہ جب آپ کو کسی ایسے ایک چیک پلش یا اسٹینڈ آف کی صورت بن جاتی ہے جہاں آمنا سامنا کنفرنٹیشن ہوتی ہے تو اس میں پولیس کو پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ ڈی ایسکیلیٹ کرے, اور تاکہ اس کی ٹریننگ پہ بھی ایک پہلو ایسا ہے کہ اس کے اوپر بھی زور دینا ہوگا. نمبر تھری یہاں پہ کمیونٹیز میں کانفیڈنس آپس میں ایک اعتماد بڑھانا چاہیے تاکہ پولیس اور جو کمیونٹیز ہیں ان کے آپس میں ایک اچھے تعلقات ہوں اور ریگولر میٹنگز ہوں اور ان کے اندر ایک ٹرسٹ کا ریلیشن شپ جو کئی جگہوں پہ موجود بھی ہے تو اسے بڑھانے کی بھی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں.
بہت شکریہ علی عمران, واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ, اور اپنے آن لائن میگزین ویوز اینڈ نیوز اس کو آپ ہیڈ کرتے ہیں, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور تمام تینوں ایشوز پہ آپ نے بات بھی کی ہے ہمارے ساتھ. اور سامعین, آج کا یہ پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے, ہم نے تفصیل سے بات کی دی صاحب پہ, ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا اور باقی ایشوز پہ, خاص طور پہ پرائم منسٹر میاں نواز شریف, ان کی واپسی, نیٹو سمٹ, تینوں ایشوز پہ کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں اس کا تذکرہ ہوا, اور آخر میں صدر باراک اوباما کی اپنا دورہ مختصر کرتے ہوئے واپسی, ڈلس ان کے جانے کی توقعات ہیں, اور کل ڈلس کے واقعے کے پس منظر میں تفصیلی انالیسس کیا گیا کہ کن ایشوز پہ بات کرنی ہے ہمیں. آزاد خان نے کو ڈائریکٹر آزاد ٹی وی ڈیلس, انہوں نے جوائن کرنا تھا, رابطہ نہیں ہو سکا, اور زاہد خان زادہ جیو ٹی وی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن نہیں کر سکے. اسد حسن کو آج کے اس پروگرام میں ہماری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں.